الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين
اور ان کفار کے مقابلے کے لیے تم سے جہاں تک ہو سکے طاقت مہیا کرو اور پلے ہوئے گھوڑوں کو مستعد رکھو تاکہ تم اس سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں نیز دوسرے دشمنوں کو خوف صدا کرو
اللہ سبحان اللہ اللہ حمد للہ اللہ سبحان اللہ اللہ حمد للہ اللہ سبحان اللہ اللہ حمد للہ اللہ سبحان اللہ اللہ حمد للہ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آیہ شریفہ میں خداوند عالم نے مسلمانوں کو جنگ کی صورت میں آمادگی کے اوپر اکسایا ہے کہ مسلمانوں دشمن کے مقابلے کے لیے ہمیشہ جنگ کے لیے آمادہ رہو اعدو لہم اعداد کے معنی آمادہ کرنے کے ہیں کسی چیز کو آمادہ کرنا تاکہ انسان اپنے مقصد تک پہنچ جائے قوت کے معنی ہر وہ چیز جس کی بنیاد پر ایک کام ممکن ہو جاتا ہے اور جنگ میں دفاع کے لیے جو چیز فراہم کی جاتی ہے اسے قوت کے رباط کے معنی گرے باندھنا دقت سے کام کرنا خیل کے معنی گھوڑے اور ارہاب کے معنی ڈرانے کے ہیں یہ شریفہ ایک عمومی قانون کو پیش کر رہی ہے دشمن کے مقابلے میں دیکھیے اسلام دین امن و آشتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اسلام کبھی بھی لڑائی جھگڑے جنگ و جدال کا طرفدار نہیں ہے لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو منطق کی زبان کو سمجھ نہیں پاتے ہیں جو لوگ منطق کی زبان کو سمجھ نہیں پاتے ہیں ان کے مقابلے میں دین اسلام کبھی یہ نہیں کہتا ہے کنارہ کش ہو جاؤ اس لیے کہ اگر ایسے لوگوں کے مقابلے میں انسان کنارہ کش ہو گیا تو وہ انسان کی ہستی کو نابود کر دیں گے وہ انسان کو برباد کر دیں گے لہذا ایسے کج فہم و کج فکر لوگوں کے مقابلے میں دین اسلام کہتا ہے کہ وہ قبل از ان کے تمہارے اوپر حملہ کرے تم پہلے سے خود کو آمادہ رکھو ایسا نہ ہو کہ جب وہ حملہ کر لے تو تم آمادگی کے لیے تیار نہ پہلے سے خود کو آمادہ رکھو تاکہ اگر وہ حملہ کرنا چاہیں تو تمہارے وجود کی صلاحیتوں سے تمہاری عظمتوں سے وہ ڈریں لہذا اس آیہ شریفہ میں اس مطلب کی طرف اشارہ کیا گیا کہ دشمن کے لیے ہمیشہ تیار رہو اسلامی جہاد میں عظمت کو پیش کیا گیا ہے کہ اس عظمت کو پیش کیا گیا اور اسی لیے تعبیر جو استعمال کی گئی وہ قوت کی تعبیر استعمال کی گئی آپ قوت کی تعبیر کو دیکھیں ایک عمومی تعبیر ہے خصوصی تعبیر جو آئی ہے اس کا فلسفہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا عمومی تعبیر آئی ہے جو تمام چیزوں کو بیان کرتی ہے وہ قوت کا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ایک خاص مرحلے سے نہیں ہے بلکہ جتنی بھی قوتیں ہیں ایک سپاہی کے لیے مانوی قوت مادی قوت اقتصادی قوت سیاسی قوت یہ تمام فکری قوت یہ تمام قوتیں دشمن کے مقابلے کے لیے تیار رکھو اور جب دشمن کے مقابلے کے لیے یہ قوت تم تیار رکھو گے تو اس وقت تمہارا دشمن تم سے ڈرے گا فقط یہ فکر نہ ہو اور ہر مرحلے کے لیے اسلحوں کے لیے بھی ایک خاص مورد نہیں ہے کہ فلاں اسلحہ رکھو نہیں بلکہ قوت کا لفظ استعمال کر کے بتایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی اسلحے ہو سکیں وہ تمام کے تمام دشمنوں کو ڈرانے کے لیے تم اپنے پاس رکھو لہذا ان تمام مرحلوں میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ ہے یہ کہ مانوی قوت میں اضافہ ہو جب مانوی قوت میں اضافہ ہوگا تو خود بخود مادی قوتوں میں کمال پیدا ہوتا چلا جائے گا
لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ
بحث ہماری چل رہی تھی قوت کے سلسلے میں، یہ اسی کے اوپر بات کو تمام کر دینا ہے. قوت ایک ایسا مرحلہ ہے، واقعہ ہے، بہت معروف واقعہ ہے کہ ایک سپہ سالار، شب جنگ تھی، جنگ کی رات تھی، سپہ سالار اپنے فوجیوں کے درمیان سے گزر رہا تھا. اس نے دیکھا شب نبرد، شب جنگ میں جو سپاہی ہیں وہ عیش و نوش میں مبتلا ہیں، کوئی گانا بجانا کر رہا ہے، کوئی کھیل کود کر رہا ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے. اس نے سپہ سالار نے جنگ کا ارادہ ترک کر دیا. ایک مسلمان سپہ سالار ہے، اس نے جنگ کا ارادہ ترک کر دیا. لوگوں نے پوچھا کیوں، تم تو آمادہ ہو کے آئے تھے، اتنی عظیم الشان فوج کو لے کر آئے تھے. اس نے کہا جو فوج شب نبرد، شب جنگ اپنے خدا کو نہ یاد رکھے، معنویات سے اتنی دور ہو کہ وہ گانے بجانے میں مشغول ہو، ایسی فوج کے ساتھ لڑا نہیں جا سکتا ہے، ایسی فوج کے ساتھ جنگ نہیں کی جا سکتی ہے. قوت کا جو لفظ استعمال کیا ہے وہ اس مطلب کو بیان کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو معنوی قوت اور مادی قوت دونوں کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے. اور اس مطلب کو پیش کر دیا گیا جو اس آیت شریفہ میں ہے کہ ادو اللہ و ادوکم، دین اسلام غربی ممالک اور دیگر ممالک کی طرح دوسرے ممالک کو اپنے قبضے میں لینا نہیں چاہتا ہے، ذاتی جنگ نہیں ہے، غارت گری نہیں ہے، بلکہ دین اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ جنگ کرو تو خدا کے لیے کرو، خدا کی راہ میں کرو، اپنے دشمن کو ختم کرنے کے لیے کرو، نہ یہ کہ قتل و غارت گری کے لیے جنگ کرو، نہ یہ کہ اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے جنگ کرو، نہیں، بلکہ دین اسلام کی جنگ توسیع طلبی کے لیے نہیں ہے. دین اسلام میں جو جنگ کو بیان کیا گیا ہے وہ اس لیے بیان کیا گیا، مقصد جو جنگ کا ہے وہ ڈرانا ہے، تو رہبونا ڈرا سکو. ہمیشہ ہمارا مقصد نہیں کہ ہم کسی پر حملہ کر سکیں، نہیں، ہماری فوجی تشکیلات، ہماری فوجی آمادگی سے ہمارا دشمن ہمیشہ ہم سے سہما رہے، ڈرا رہے، اور دشمن ہم پر حملے کی فکر نہ کرے. یہ چاہتا ہے دین اسلام، تاکہ سب امن و سلامتی کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں. اور اس وسیع مفہوم کو، اس بحث کو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، جب وسیع مفہوم قوت کا بیان ہو گیا تھا تو خیل کے لفظ کو استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن مجید میں تو کم جملوں میں زیادہ باتیں پیش کی جاتی ہیں، گھوڑے کے لفظ کو استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ آیت جہاں ایک عمومی قانون کو بیان کر رہی ہے، وہاں یہ رسول اسلام کے زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور اس زمانے میں جنگ کا بہترین جو اسلحے کے طور پر جو جنگ میں استعمال ہوتی تھی جو چیز، وہ ہے گھوڑا. لہذا اسب کو استعمال کیا گیا کہ بہترین قسم کے گھوڑے، اچھے قسم کے گھوڑے جنگ کے لیے آمادہ رکھو، تاکہ دشمن تمہاری برق رفتاری سے، تیز رفتاری سے خوف میں آئے، اور وہ یہ سمجھے کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ ہمیں پسپا نہیں کر سکتا ہے. دین اسلام کے یہ قانون جنگ کے سلسلے میں اس بات کی طرف آگاہی دیتے ہیں کہ دین اسلام لکم دینکم ولی دین کا طرفدار ہے، تم کو تمہارا دین مبارک ہو، ہم کو ہمارا دین مبارک ہو، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم سب کو اپنا بنا لیں، ہماری ذمہ داری تبلیغ کی ذمہ داری. لیکن دین اسلام کبھی بھی کج فہمی، کج فکری کے مقابلے میں کبھی بھی خاموش نہیں رہتا ہے، بلکہ ہمیشہ کہتا ہے کہ اگر تم نے کوشش کی ہم پر حملے کی تو ہم پہلے سے تیار ہیں، ہم پہلے سے آمادہ ہیں، اگر تم حملہ کرو گے تو ہم خود بخود تیار ہیں اس کا جواب دینے کے لیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ربنا 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 يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.